کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Goodman. Many parts of our world are experiencing extreme bad weather today. In the Philippines, at least 2 people were killed and hundreds forced to flee their inundated homes as torrential rain triggered flooding and landslides in the storm-battered archipelago. This is what officials said Saturday. About 1,500 people were forced to leave their homes on the major southern island of Mindanao as floodwaters engulfed 13 villages. The National Disaster Risk Reduction and Management Council said the Philippines is hit by an average of 20 storms and typhoons every year, which typically wipe out harvests, homes, and infrastructure in already impoverished areas. The latest storm comes after a succession of typhoons in recent months pummeled the country, taking the lives of 148 people, destroying hundreds of thousands of houses, wrecking cash crops, and leaving swaths of the country without power. And on the island of Fiji, reconnaissance flights showed entire villages wiped out Saturday as authorities put the cost of devastating Cyclone Yasa at hundreds of millions of dollars. At least 4 people were reported dead so far. A state of natural disaster has been declared for 30 days as emergency services scrambled to provide food and clothing to the worst affected areas. The superstorm slammed into Fiji's second largest island late Thursday, leaving a trail of destruction. Of the 24,000 people who evacuated their homes at the height of the storm, more than 16,000 are still unable to return. The National Disaster Management Office said in a statement that more than 93,000 people were affected. It said the number of casualties may rise when communications are restored to hard-hit areas. This is VOA News, and here are some of the latest developments in the global coronavirus crisis. Italy, one of the countries worst hit by COVID-19, will be classified a red zone over the Christmas and New Year periods, meaning that between December 21st and January 6th, people will only be allowed to leave their homes once a day to visit friends or relatives, and travel between regions will be banned. And starting from December 24th, bars and restaurants will also be closed. However, the rules will be relaxed on December 28th, 29th, and 30th, as well as on January 4th, when shops will remain open until 9 p.m. and people can move about freely. Swiss regulators gave the green light to the Pfizer-BioNTech vaccine, with immunization to start within days as that country battles rising coronavirus cases and deaths. It's the first COVID-19 vaccine approved in the wealthy Alpine nation, but others are being assessed. The Swiss health minister says vaccinating will start in the coming days, with the most vulnerable having priority. And the United States authorizes Moderna's COVID-19 vaccine for emergency use as the country grapples with a surge that is killing over 2,500 people a day. The U.S. is the first nation to approve the 2-dose regimen, which is now the second vaccine to be deployed in a Western country after one developed by Pfizer and BioNTech. At least 9 coronavirus patients died in a fire at a hospital in southeastern Turkey, the health ministry says. The blaze in an intensive care ward of the hospital broke out when a tank on an artificial respirator exploded. All the victims were patients who had been hospitalized with the coronavirus. Turkey has recorded more than 1.9 million cases of COVID-19 and more than 17,600 deaths since the pandemic began a year ago. And Australia's Sydney to Hobart yacht race is called off for the first time in its 76-year history because of an escalating coronavirus outbreak. This is according to organizers. The often brutal 628 nautical mile race was due to start on Boxing Day, just after Christmas, but with parts of Sydney locked down after a new cluster of COVID-19 cases, it has been canceled. At least 1.6 million people have died since the outbreak of the virus in China late last December. That's according to tallies from Johns Hopkins University. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात के हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، سال 2020 اب ختم ہونے کو ہے۔ اس سال کے دوران کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو بری طرح متاثر کیا، خاص طور پر دنیا کے ہر ملک کی معیشت اس سے بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ماہرین آنے والے دنوں میں کساد بازاری کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ماہرین سے گفتگو کی ہے کہ سن 2020 پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے کس طرح کا سال تھا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، جو پاکستان کے ایک سابق وزیر خزانہ اور اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اقتصادی امور، منصوبہ بندی اور ترقیات ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر اور ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن، اور شکاگو یونیورسٹی میں معاشی امور اور بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر سلمان شاہ آپ سے، یہ فرمائیے کہ سال پاکستان میں معیشت میں کیا رجحانات رہے اور معاشی کارکردگی کیسی رہی؟
دیکھیے، دو چیزیں ہیں جو جنہوں نے 2020 میں، ایک تو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام اور دوسرا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکنامک فال آؤٹ ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، پاکستان کا آئی ایم ایف میں ہونا کا مطلب یہ تھا کہ یہ 22 پروگرامز آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ہو چکے ہیں، اور یہ والا جو پروگرام ہے یہ سب سے کٹھن پروگرام یہ پروگرام ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ اپ فرنٹ جو آپ کو کرنی پڑی کنڈیشنز انہوں نے جو لگائی تھی، بیسکلی ایک تو ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، اور اس کی وجہ سے آپ کا ڈی ویلیویشن جو ہے 60-70% تقریباً ڈی ویلیویشن ہوئی اوور دا لاسٹ مینی منتھس، جس میں 2020 کا بھی پیریڈ آتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ آپ کا سینٹرل بینک سے بوروئنگ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ نے اگر بورو حکومت بینکنگ سسٹم سے کرے یا مارکیٹ سے لے، اسٹیٹ بینک کریٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے بورنگ اسپیس۔ اور تیسرا جو میجر ایلیمنٹ تھا کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں گے، یعنی کہ انفلیشن جتنی بھی ہوگی اس سے انٹرسٹ ریٹس زیادہ ہوں گے، تاکہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن جو ہوتی ہے وہ ریئل ریٹس کے ساتھ ہو۔ اور اس کے علاوہ بجلی کی سرکولر ڈیٹ کے ایشوز، آپ کو پتا ہے کہ بے شمار بجلی کے مسائل ہیں، اس میں مہنگی بجلی ہے، مہنگی کانٹریکٹس ہوئے ہیں پرانے، اس میں بجلی کی چوری ہے، بجلی کا نظام فرسودہ ہے۔ ساری چیزوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو اربوں روپے کی سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشن ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے، اور بڑی جلدی ختم کرنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور ٹیرفز زیادہ ہوں گے اور وہ لوگوں کو پے کرنے پڑیں گے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامک سلو ڈاؤن بھی ہوا، اور آپ کی پازیٹیولی اگر دیکھا جائے تو بہت سے سیکٹرز کمپیٹیٹو ہو گئے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن بہت فیوریبل ہو گئی، ایکسپورٹس بھی بہت فیوریبل ہو گئی، اور 2020 میں ہی ہم نے دیکھا کہ اکانومی نے رسپونڈ کیا ان چیزوں کو۔ نیگیٹو جہاں پر تعلق ہے وہاں تو انفلیشن بہت زیادہ ہوئی، انمپلائمنٹ ہوئی، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اسٹیبلائزیشن پروگرام میں جاتے ہیں وہ سارا کچھ پاکستان میں ہوا۔ لیکن 2020 میں ریوائول بھی شروع ہو گیا، جس سے یہ ہے کہ آپ کا اسٹیبل ہو گیا ایکسچینج ریٹ، انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ گر گئے ہیں خاصے پیک سے، 13% پلس تھے اب 7% پہ آ گئے ہیں. پھر اکنامک ایکٹیویٹی چل پڑی ہے, ایکسپورٹس اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. فیصل آباد جیسا جو ٹیکسٹائل کیپٹل آف پاکستان جسے کہا جاتا تھا وہ اس وقت بہت فلرش کر رہا ہے, ایکسپینشن کر رہا ہے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سو گریجولی آئی تھنک چیزیں صحیح سمت میں جا رہی ہیں. جو چیزوں میں ابھی تک آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, ٹیکس کا نظام ہے وہ اسی طرح سے پرانا ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت ایشوز ہیں, انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں, ایف بی آر کی ریفارمز کے ایشوز ہیں, آسان کام کرنے کے ایشوز ہیں, ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے ایشوز ہیں, بٹ اس کے اوپر پوری فوکس سے کام ضرور ہو رہا ہے. ایک ریوائیول کے لیے کرونا سے جو فال آؤٹ ہوا تھا اس میں اکانومی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری اور دوسری انڈسٹریز کو کھولا جا گیا اور کنسٹرکشن میں بے شمار ریفارمز کی گئیں, تو اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی ہے. اب ایگریکلچر میں ریفارمز جو ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. سو اگر آپ یہ کہیں گے کہ 2020 کیسا سال تھا پاکستان کے لیے, مشکل بھی تھا اور اس میں سکسیس بھی ہوئی ہے. اور کرونا کے ساتھ جتنا امپیکٹ دنیا میں آیا ہے اکنامک امپیکٹ, اتنا پاکستان میں نہیں آیا. پالیسیز نے ایسی کی کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیے گئے کرونا کو قابو کرنے میں, اس قسم کی شٹ ڈاؤن انڈسٹری کو نہیں کرنا پڑا اور ان کو کھولا گیا. وہ گورنمنٹ کی پالیسی آف جو تھی سلیکٹیو لاک ڈاؤن وہ کامیاب بھی ہوئی ہے.
2020 عام آدمی کے لیے بڑی مشکلات کا سال تھا, معاشی طور پر مہنگائی, بے روزگاری, اس کے لیے کیا جواز ہے؟
لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلائزیشن پروگرام جو آئی ایم ایف کا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلائزیشن پروگرام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, اور وہ یہ تھا کہ ایک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک بہت بڑے جسے ہم کہتے ہیں ڈیٹ ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے. یعنی کہ بیرون ملک جو آپ کے قرضے ہیں وہ 100 ارب ڈالر سے اوپر ہیں, اور پاکستان کی اکانومی میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ان قرضوں کو سروس کیا جا سکے. دوسری چیز یہ ہے کیونکہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو کم قیمت پہ ڈالر کو رکھا ہوا تھا, فریز کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے تجارتی خسارہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا خسارہ بھی اس گورنمنٹ کو ملا. سو یہ دو جو چیزیں ہیں جہاں پہ ڈیٹ کرائسس بھی ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی ہے اور اس کے ساتھ ٹریڈ کرائسس بھی ہے, اس کو جب آپ درست کرنے جاتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ جب آپ کرنے جاتے ہیں تو انفلیشن بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی ہوتی ہے, کنٹریکشن ہوتی ہے اکانومی کی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو بہت ہائیلی انڈیٹڈ ممالک میں جیسے گریس میں ہوا یا ارجنٹینا میں ہوا, کئی سال آپ کو اکنامک سٹیگنیشن میں آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس طرح سے پاکستان کے اوپر بوجھ نہیں پڑا جیسے گریس یا ارجنٹینا میں پڑا ہے. یہاں ان امپلائمنٹ بھی ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ہوئی ہے, لیکن ریکوری بھی کچھ جلدی ہو رہی ہے, اور امید یہی ہے کہ یہ ایک نئے ایکویلیبریم پہ امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, کیونکہ پاکستان کی لیبر اب بہت زیادہ کمپیٹیٹو ہو گئی ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, اور یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے.
پاکستان کی اکانومی بہت کچھ ڈیپینڈنٹ ہے سی پیک کے اوپر, اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کس حد تک کارگر ثابت ہو رہا ہے؟
دیکھیں, آئی تھنک سی پیک میں تو جو انفراسٹرکچر کی چیزیں تھیں وہ تو خاصے حد تک مکمل ہونے جا رہی ہیں, جس میں گوادر پورٹ بھی تھا, سڑکوں کا نظام تھا, اب ریلوے کی ماڈرنائزیشن ہے, اور اس کے ساتھ اسپیشل اکنامک زون چاہیں گے, باقی چیزیں بھی ساری انفراسٹرکچر اس قسم کا بن رہا ہے. لیکن میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پاکستان کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے چین کے ساتھ, جس کے وجہ سے پاکستان میں جو چیز بھی آپ مینوفیکچر کریں گے وہ چین کی مارکیٹ میں تقریباً ڈیوٹی فری پہنچ جائے گا, اور اس کو وہی مراحت حاصل ہیں جو چین میں بہت پریفرڈ بیسس پہ ٹریڈ کرتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا اچھی ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے گلوبل انویسٹمنٹ ان کمپنیوں کے لیے جو پاکستان میں پروڈکشن کریں, کیونکہ یہاں لیبر سستی ہے اور یہاں پہ اب امن بھی آ گیا ہے اور یہاں پہ اٹریکٹ کیا جا رہا ہے انویسٹمنٹ پوری دنیا سے. تو جاپان ہو یا امریکہ ہو یا یورپ ہو, وہ پاکستان میں انویسٹ کر کے اس کا پروڈکٹ اب نہ صرف پاکستان کی مارکیٹ میں وہ بیچ سکتے ہیں, وہ چین کی مارکیٹ میں بھی بیچ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ اوپن اپ ہو رہی ہے سی پیک کی وجہ سے. سی پیک کو پاکستان کی حکومت کا جو ہے آبجیکٹو وہ یہ ہے کہ سی پیک ایک انٹرنیشنل اکنامک کوریڈور ہو جس میں سب ممالک دنیا کے اس کو استعمال بھی کریں اور اس میں آ کے لوکیٹ بھی ہوں اور یہاں پہ اپنا کاروبار بھی کریں اور مینوفیکچرنگ بھی کریں.
سی پیک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سلو ڈاؤن ہو گیا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیں کرونا کی وجہ سے بہت سے مسئلے ہیں اس میں, کیونکہ چائنا سے جو لوگوں نے آنا تھا جو اسپیشلسٹ آتے ہیں ان کو ذرا ٹریول میں دقت ہے اور اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن ضرور ہوا ہے, لیکن آئی تھنک پک اپ کر رہا ہے اور ایکسپینڈ کر رہا ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں یہ وقت ایسا بھی ہے جس میں بہت سے فریم ورکس اگریمنٹس وغیرہ پہ کام ہو رہا ہے, ایگریکلچر میں, انڈسٹری میں, سروسز وغیرہ میں, کوسٹل ایریاز میں اسپیشل اکنامک زونس اور اس طرح کی چیزیں, پرٹیکولرلی ایگریکلچر سیکٹر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لمبی مدت کے لیے پاکستان کو فائدہ ان چیزوں سے ہوگا. اور ایک ریسرچ کی بھی بیس بن رہی ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بھی بیس بن رہی ہے اور پروڈکشن کی بھی بیس بن رہی ہے جو انفراسٹرکچر سے علاوہ ہے اب. اور یہ آئی تھنک ایک قسم کا سافٹ سائڈ جو آپ کہہ سکتے ہیں سی ٹیک کی, وہ اب بننے جا رہی ہے اور اس میں بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو, کیونکہ یہ ایک قسم کی چائنا کی اکانومی سے مقابلے میں کمپیٹیٹو پوزیشن پاکستان میں ہوگی, تاکہ چین کی مارکیٹ میں آپ ایک کمپیٹیٹو پوزیشن سے جا سکیں.
ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے ایک سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور سامعین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. ڈاکٹر سلیری, یہ فرمائیے کہ سن 2020 کے دوران پاکستان کی معاشی صورتحال کیسی رہی؟
عام حالات میں تو جب ہم کسی سال پہ اس کی اقتصادی پروگرس پہ نظر دوڑاتے تھے تو ہمارے پاس جی ڈی پی اور فسکل ڈیفیسٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس طرح کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہوتے تھے ان پہ ہم بات کر سکتے تھے. یہ جو کووڈ کے کانٹیکسٹ میں ہمیں اپنا پیمانہ جو ہے وہ شاید تھوڑا سا بدلنا ہوگا. اور اس وقت اگر میں کسی بھی ملک کی, پاکستان سمیت, اکانومی کو جانچنا چاہوں تو میرے نزدیک اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ حکومت نے کووڈ سے نبٹنے کے لیے جو اکنامک پالیسیز تھیں وہ کتنی افیکٹو رہیں, ہیلتھ سیکٹر کے لیے کیا کہیں سے حکومت پیسہ اسپینڈ کر پائی یا نہیں, سوشل پروٹیکشن کے لیے حکومت کے پاس پیسے تھے یا نہیں. اور اگر انہیں تین چار پلس کے اگینسٹ میں پاکستان کی معیشت کو دیکھوں سال 2020 میں, تو اگر گلاس جو ہے وہ آدھا بھرا نہیں تو وہ آدھا خالی بھی نہیں ہے. اس پہ کافی حوصلہ افزا خبریں ہیں, یعنی پاکستان جیسا ملک اپنے وسائل نہ ہونے کے باوجود سب سے پہلے تو ہم نے 15 ملین جو فیملیز تھیں ان کو 12,000 روپے کی فیملی کے حساب سے سوشل پروٹیکشن کی مد میں ون آف پیمنٹس کی, اور یہ پیمنٹس جو تھیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر پیمنٹ کے علاوہ تھیں. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک نے ایک ٹیمپرری ری فائنانسنگ فیسلٹی انٹروڈیوس کروائی جس میں کہ جو پرنسپل اماؤنٹ تھی قرضوں پہ اس کو ڈیفر کر دیا گیا. جو اسٹیٹ بینک کی شرح سود تھی اس میں ایک نمایاں کمی دیکھنے میں ملی, اسی طریقے سے انڈسٹریز کے لیے یوٹیلیٹی بلز جو تھے ان کو ڈیفر کیا گیا, سیلریز جو ہیں اس کے لیے ایڈوانسز دیے گئے تاکہ انڈسٹریز جو ہیں وہ لے آف نہ کریں. تو یہ کچھ پازیٹیو اسٹیپس تھے جو کہ سوشل پروٹیکشن کی مدد سے ہم نے دیکھے مد میں ہوتے ہوئے دیکھے. اسی طریقے سے جب ہم ہیلتھ کو دیکھتے ہیں تو مارچ میں جب پاکستان میں کووڈ کا آغاز ہوا تھا کیسز کا, تو اس وقت سے لے کے اب دسمبر کے اینڈ میں جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے اس میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی ہے. پاکستان جو ہے وہ پی پی ایز اور گلوز اور ماسک ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے. اسی طریقے سے جب ہم تیسرا اس میں امپورٹنٹ فیکٹر دیکھتے ہیں تو وہ ہے لاک ڈاؤن کی پالیسی ورسز اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اس میں بھی چونکہ پاکستان جیسے ملک کو بیلنس رکھنا تھا صحت اور انسانی زندگیوں کے ساتھ ساتھ بھوک اور انمپلائمنٹ اس سے بچنے کے لیے, تو ہم نے دیکھا کہ جب ان ہاٹ اسپاٹس کو لاک ڈاؤن کیا جائے جو کہ زیادہ یہاں پہ کووڈ کے کیسز ہیں, تو اس پالیسی میں بھی پاکستان کی معیشت کو چلتا رکھا. جو لو ہینگنگ فروٹ اور کے طور پہ پاکستان کو چیزیں ملیں یا جو ویل فال گین ملا وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے ایکسپورٹس کے آرڈر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہونا تھا پاکستان کی طرف. تو اس وقت فیصل آباد جو کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا ہب ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس اگلے مارچ اپریل تک کے آرڈر جو ہیں وہ بک ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں اگر ان کی بنیاد پہ ہم دیکھیں تو ملک کی اکانومی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوپ کرنے میں اور باؤنس بیک کرنے میں تھوڑی سی اپنی ریزیلینس اس نے دکھائی. جو خوراک کے معاملے میں انفلیشن تھی وہ ضرور دیکھنے میں آئی, لیکن وہ اس کو آپ مس مینجمنٹ کی مد میں تو لے سکتے ہیں, وہ شاید ایسا اکنامک ڈاؤن فال نہیں تھا. خوراک اس لیے مہنگی نہیں ہوئی کہ وہ اس کی سپلائی کم تھی, اسپیشلی جو آٹے کی قیمتوں میں ہم نے تیزی دیکھی یا چینی کی قیمت میں جو تیزی دیکھی, تو وہ اکنامک فیکٹر نہیں تھے, وہ پیورلی ایک مس مینجمنٹ تھی. اور اس میں بھی اس کا خمیازہ تو حکومت کو بھگتنا پڑا کہ گندم امپورٹ کرنا پڑی, لیکن آپ نے دیکھا کہ آٹے کی قیمتوں میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے پچھلے دو مہینے سے.
لیکن یہ سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں اس کے باوجود عام آدمی جو ہے وہ تو مہنگائی اور بے روزگاری کے چکر میں پھنسا ہوا ہے, اس کو کیا ریلیف ملا اس سال کے دوران؟
عام آدمی کا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو سارا کووڈ پہ اسپینڈنگ تھی اسی کو اگر آپ فلپ اراؤنڈ کر کے دیکھیں, لیٹس سے کہ اگر حکومت یہ 180 ارب روپے کے لگ بھگ جو دیے گئے سوشل پروٹیکشن کی مد میں جو 1.5 million فیملیز کو یا جو ہیلتھ سیکٹر پہ اسپینڈنگ کی گئی یا جو اسمال انڈسٹریز کے لیے ریلیف کا جو انسینٹیو تھے وہ دیے گئے, اگر یہ نہ دیے جاتے تو پھر آپ سوچیے کہ جو بے روزگاری اور جو ہیلتھ ایمرجنسی کی سچویشن تھی وہ کتنی پاکستان میں بری ہو جاتی. تو ایک تو عام آدمی کو جو شاید ڈائریکٹ آپ اس کو شاید نہیں ہوا, لیکن یہ ایک شاک ابزاربر جو تھا یہ حکومت ریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی. اگر ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو مہنگائی کا جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو گندم کی جو مہنگائی تھی وہ تو ایک مس مینجمنٹ تھا, اس کے علاوہ جو ہے اس وقت انفلیشن ہے وہ ایک سیزنل ویریشن کی وجہ سے ہے, کبھی ٹماٹر مہنگا ہو گیا کبھی پیاز مہنگا ہو گیا, اور اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ہمسایہ ملک کے ساتھ تو وہاں پہ بھی پچھلے 77 months میں ریکارڈ اس وقت انفلیشن اکتوبر نومبر کے میں دیکھ رہے ہیں میں ملی, پاکستان پہ کہیں زیادہ انفلیشن تھی وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء میں. تو یہ ایک کووڈ کے کانٹیکس میں اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماہرین تین چیزوں کی وارننگ دے رہے تھے, ایک تو ہیلتھ پینڈیمک, دوسرا غذائی کرائسس, اور تیسرا جو تھا وہ گلوبل ریسیشن. اور ریسیشن اور غذائی کرائسس جب پوری دنیا میں ہو تو اس سے پاکستان جیسا ملک بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا, لیکن جب ہم اسی وقت میں اسی لیے کمپیریزن اپنے جیسی باقی اکانومیز کے ساتھ کر رہا ہوں تو ہمارے یہاں شکر ہے کہ اس طریقے کا نہ تو غذائی بحران دیکھنے کو ملا, مہنگا ضرور ہوا لیکن کھانے پینے کی اشیاء جو تھی وہ اویلیبل ضرور تھیں, آپ کو کوئی رائٹس ہوتے نظر نہیں آئے یا کھانے پینے کی دکانوں پہ لوگوں کا ہجوم یا لوٹ مار جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملی, خدا کا شکر ہے.
حکومت کی معاشی پالیسیوں کو دیکھیں تو آپ کیا ترمیم سجیسٹ کریں گے؟
ایک چیز جو کہ پہلی ویو جب آئی تھی اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک میجر جو اکانومی ہے وہ انفارمل اور انڈاکومنٹڈ سیکٹر میں یہ سیکٹر ہے جو کہ ولنریبل زیادہ ہے اور یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ کسی طرح کے سوشل پروٹیکشن کے کور میں بھی نہیں آتا کیونکہ یہ کہیں ڈاکومنٹڈ. اور حکومت کے لیے جو چیلنج ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں تک سوشل پروٹیکشن کو پہنچایا جائے, کیسے ان کا بچاؤ کیا جائے کووڈ کی دوسری لہر سے. تو ایک جو ریڈی والا ہے ٹھیلے پہ کچھ چیز بیچ رہا ہے یا کوئی اپنا کہیں اور سڑکے کنارے چیز لگا کے بیٹھے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا چونکہ حصہ نہیں ہے تو ان تک کسی قسم کا ریلیف پہنچانا حکومت کے لیے ایک میجر چیلنج ہے. اسی طرح سے جو مائکرو اسمال انڈسٹری ہے جو کہ اگین لوگوں نے گھروں میں اپنی کاٹیج انڈسٹریز بنا رکھی ہیں اور وہ کسی فارمل ٹیکس نیٹ کا یا ڈاکومنٹیشن کا حصہ نہیں ہے, ان تک ریلیف پہنچانا جو ہے یا ان کو اسٹیمولس دینا وہ ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اور حکومت کو ایک تو ان کو سبسیڈائز کرنا ہوگا یا ان تک پہنچنا ہوگا. دوسرا جو چیز ہے ایک حکومتی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ والا سال اور آئندہ والا سال بھی اس پہ آسٹیریٹی سے گزارا نہیں چلے گا. اس وقت ہمیں انویسٹمنٹ کرنا ہوگی ہیومن کیپیٹل پہ, سوشل کیپیٹل پہ اور انڈسٹریز پہ. پاکستان جو ہے پہلے بھی قرضوں لینے کے معاملے میں کافی بدنام رہا ہے, لیکن اس وقت جو قرضے ہوں گے وہ سوشل سیکٹر کے لیے پہ اگر اسپینڈ ہو رہے ہوں, اگر وہ سوشل پروٹیکشن پہ اسپینڈ ہو رہے ہوں, لائیولیہڈس پہ اسپینڈ ہو رہے ہوں, تو وہ آپ کے دو چار سال بعد اس کا ڈویڈنڈ مل رہا ہوگا. تو فی الحال جی ڈی پی گروتھ اور فسکل ڈیفیسٹ جیسی چیزوں کو چھوڑ کے فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کا روزگار ہے اور جو معیشت ہے اس کو اس تلاطم کی کیفیت سے اگلے ایک سال میں کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اور اگر اگلا سال اس کا محفوظ رکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم بیک ٹو نارمل آ سکیں 2022 اور اس کے آگے.
آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں کہا جاتا ہے, بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے اور جو کانفیڈینس ہے پاکستان میں بزنس کا وہ شیکی ہوتا ہے, اس سے اس میں کتنی حقیقت ہے؟
میرا نہیں خیال دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ سخت ضرور ہوتی ہیں ان ممالک کے لیے پاکستان جیسے جو کہ اپنے پچھلے پروگرام میں شرائط اس کی پوری نہیں کر پاتے, لیکن کوئی بہت زیادہ وہ نا معقول شرائط نہیں ہوتی ہے. مثلاً اگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ انرجی سیکٹر ڈیٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے, یا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن جو خسارے میں جا رہی ہیں ان کا خسارہ کم کیا جائے, یا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ٹیکس ڈیٹ بڑھایا جائے, ریونیو بڑھایا جائے, تو یہ کوئی بہت زیادہ قابل اعتراض شرائط نہیں ہے. آئی ایم ایف میں ہونے کا پاکستان کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کے لیٹر آف کمفرٹ کی وجہ سے ایک تو باقی بائی لیٹرل ڈونر اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں, ورلڈ بینک ہے, اے ڈی بی ہے, اور دوسرا جو کووڈ کے بہت شروع میں جو ریپڈ فنانس فیسلٹی تھی اس کے انڈر پاکستان کو 1.4 بلین ڈالر آئی ایم ایف سے فوری طور پہ مل گئے تھے. اس وقت جو کووڈ کی دن ہے اس میں آئی ایم ایف اپنی شرائط پہ زیادہ وہ ٹف سٹانس نہیں لے گا. آئی ایم ایف کی کوشش ہوگی کہ کنٹریز کو کوشن دیا جائے, اور اس دوران میں حکومت جو ہے وہ اپنی تیاری کر سکتی ہے پرائیویٹائزیشن پہ پولیٹیکل کنسنسس لے کے آنے کی, یا جو انرجی سیکٹر ڈیٹ ہے اگر اس میں کوئی آلٹرنیٹیو انرجی مکس لے کے آنا ہے تو اس پہ کام کر سکتی ہے. تو یہ ایک سلور لائننگ ہے کووڈ کی شکل میں پاکستان کے لیے جب ہم آئی ایم ایف پروگرام کی بات کرتے ہیں.
سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟
سی پیک جو تھا پہلی فیز اس کی جو انفراسٹرکچر سڑکیں اور بجلی گھر وہ والی فیز جو تھی فنڈیڈ بھی تھی اور اس میں ایک انفراسٹرکچر بن گیا تھا, ایک ہارڈ ویئر بن گیا تھا. اب جو اس کا سیکنڈ فیز آئے گا اور جو کہ کووڈ کی وجہ سے کافی متاثر بھی ہوا ہے, ابھی تک سے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, تو وہ والا فیز ہوگا جس میں کہ اب جو بزنسز ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پاکستانی اور چائنیز بزنس پرائیویٹ سیکٹر ان کو آپس میں نیگوشیٹ کرنا ہوگا, حکومت کو پرائیویٹ سیکٹر چائنیز پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہوگا, اور جو ابھی تک بیوروکریٹک ہرڈلز تھیں گوادر کے فنکشن ہونے میں ان پہ اب ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہوگا, تاکہ جو ٹرانس شپمنٹ پورٹ ہے گوادر جہاں پہ کہ جہاز جو ہے اپنا سامان اتار سکے وہ دوبارہ ری پیک ری برانڈ ہو کے اپنی منزل پہ آگے جا سکے, تو اس کی فیسلٹیز کو فنکشنل بنانے کے لیے ٹرانس شپمنٹ پالیسی تو حکومت نے دے دی ہے اس سال میں, तो लेकिन इस पे जो मैं फंक्शन होता हुआ इसको देख रहा हूँ या इस पे फर्दर काम होता हुआ, वो कोविड की दूसरी लहर के बाद ही शायद इस पे कुछ हो सकेगा। फिलहाल एक पाकिस्तान और चाइना की एक जो दोस्ती है या जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसका एक सिम्बॉलिक रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन आपको फौरी तौर पर सीपैक से ये अगर हम ये सोचें कि रातों रात ये जीडीपी को बहुत बढ़ा देगा या पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर देगा तो ऐसा होने में भी बहुत टाइम लगेगा और ऐसा ऑटोमेटिकली होगा भी नहीं जब तक कि हम खुद तैयारी नहीं करते चाइनीज अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की।
आप भी समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज वो कारगर साबित होंगी मुल्क के लिए?
इसके तीन चार फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान को जो कोविड की वैक्सीन है उस पर कब तक एक्सेस हो जाएगी और वो वैक्सीन जो है कितनी जल्दी हम उसको रोल आउट कर सकेंगे। ये जो कोविड की अनसर्टेनिटी है ताकि उस पर काबू पाया जा सके। इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो ये कि पाकिस्तान को अभी जो नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हमारी सारी पॉलिसीज उनके लिए कितनी फिजिबल है, कितना सपोर्टिव है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने वाले हैं उनके लिए या फार्मास्यूटिकल के लिए या जो आईटी इंडस्ट्री बेस्ड चीजें हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे चल रही है 4G 3G पे, तो इन सारी चीजों पे फायदा उठाने के लिए हुकूमती पॉलिसीज कितनी सूचना साबित होती है, कितनी सपोर्टिव है। और इसमें जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है और उसमें हुकूमत को पहल करना होगी। अपोजिशन का काम तो हमेशा मुखालफत द्वारा मुखालफत करना होता है, लेकिन हुकूमतें जो है वो अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर लो रखते हुए अपोजिशन को एंगेज करती है मुस्बत चीजों में और स्पेशली जो कौमी नौयत के चीजें होती हैं जैसे इकोनॉमी है या हेल्थ है, तो इस पर देखना होगा कि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये कितनी खत्म होती है। तो अगर ये तीन चार चीजें जो है ये फेवरेबल हो तो फिर आपको पॉलिसी जो है उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा, वरना अगर ये बिजनेस एज यूजुअल है तो फिर इकोनॉमी भी आपको बिजनेस एज यूजुअल ही नजर आएगी।
डॉक्टर आबिद फिलहरी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। फीडबैक देने के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशफाक हसन ने, जो कि एक माहिर माशियात भी हैं और पाकिस्तान की वजारत खजाना के साबिक मुशीर भी। डॉक्टर अशफाक हसन, ये फरमाइए कि साल 2020 के दौरान आप पाकिस्तान की मईशत को किस तरह रेट करेंगे?
2020 का साल गुजर रहा है, खत्म होने वाला है। अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो पाकिस्तान का जो माशी निजाम है ये फिस्कल ईयर के बेसिस पे चलता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये माली साल होता है। तो इसमें आधा जो है वो हमारा पिछले माली साल है और बाकी आधा जो है वो ये माली साल जो रवा माली साल है इसमें आ जाता है। इन दोनों को देखें, आधा आधा कर लें तो पूरा कैलेंडर ईयर बन जाता है। पाकिस्तान की मईशत जब हम IMF में गए और उनकी जो कंडीशंस थी, खासकर उनके जो प्रायर एक्शंस थे, उनकी जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया ताकि प्रोग्राम हम शुरू कर सकें July 1, 2019 से, तो वो कंडीशन इतने सख्त किस्म के थे कि जो मेरा जितना तजुर्बा रहा है IMF के साथ मुज़ाकरात करने का और उनके साथ प्रोग्राम करने का, आप यकीन करें कि गालिबन पाकिस्तान में कभी इतना टफ प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि टफेस्ट कंडीशंस थे जो हमने अप फ्रंट लेने थे और जब ये ले लें तो फिर प्रोग्राम वो शुरू करना था। तो प्रायर, इसको प्रायर कंडीशन या प्रायर एक्शंस कहते हैं, वो जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो उससे काफी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा और इस तरीके से नुकसान पहुंचा कि पाकिस्तान की मईशत जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो स्लो डाउन होता चला गया और हमारी मईशत 2019 और 20 के यानी जून 20 तक के जो माल गुजरा है माली साल पिछला 18-19 में तो 1.9 था, ये 19-20 का जो माली साल गुजरा है जिसमें कुछ कोविड के भी इम्पैक्ट आ गए थे मार्च के बाद से लेकर जून तक में, तो हमारे शरह नमूद जो है वो 1952 के बाद पहली मरतबा नेगेटिव हुई है। نیگیٹو 0.4% ہماری گروتھ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہی معیشت جو ہے کانٹریکٹ کر گئی تھی تو ہمارے یہاں بھی کی ہے. لیکن اگر یہ پینڈیمک نہ بھی ہوتا تو پاکستان کی معیشت جو جتنے فور کاسٹ تھے وہ 2% کے قریب تھے. تو ہم جیسے ملک میں جہاں پر 210 ملین سے زیادہ آبادی کے لوگ رہ رہے ہیں اور ہر سال تقریباً 1.5 سے 2 ملین ورک فورس جو ہے ینگ لوگ جاب مارکیٹ میں آتے ہیں نوکری کی تلاش میں, ان سبوں کو نوکری اگر ملنی ہے تو پاکستان کی معیشت نے تقریباً 7 سے 8% پر انم گرو کرنا ہے. لیکن یہ 1.5% 2% کے اگر رینج میں آ جائے تو بائی ڈیفینیشن ہم سب کو نوکری نہیں دے سکتے اور یہ پول آف انمپلائڈ جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے, جو پچھلے 2 سالوں میں بہت تیزی سے بڑھا بھی ہے, بے روزگاری اور غربت میں بھی اضافہ ہوا. اسی طریقے سے جو کنڈیشن آئی ایم ایف کے جو ہم نے امپلیمنٹ کیا جس میں انٹرسٹ ریٹ کو ہم نے بہت بڑھایا تھا, اس کی وجہ سے ہمارے جو انٹرسٹ پیمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کے بعد بجٹ کا خسارہ بھی کافی رہا. پہلے اس میں وہ تقریباً 9% تھا اور دوسرے یہ مالی سال جو ختم ہوا 19-20 کا جون میں تو یہ تقریباً 8% سے زیادہ تھا, تو بہت ہائی بجٹ کا خسارہ رہا. اور اس میں سب سے زیادہ رول انٹرسٹ پیمنٹ نے کیا, اور انٹرسٹ پیمنٹ نے کیوں کیا, کیونکہ اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بہت اوپر 13% سے اوپر لے گئے تھے, تو اس کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ بڑھا. بجٹ کا خسارہ جتنا بڑھے گا اتنا ہی آپ بورو کریں گے اور قرضوں کا بوجھ بھی ہم پہ بہت بڑھ گیا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کرنسی کی بھی ہم نے بہت زیادہ ڈیویلویشن کی, اس کی وجہ سے افراط زر میں اضافہ ہوا. 2020 کا مالی سال لے لیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت سلو ڈاؤن ہو گئی کافی, بجٹ کا خسارہ بڑھا, قرضوں کا بوجھ بڑھا اور مہنگائی بڑھی, غربت میں اضافہ ہوا اور اس کی وجہ سے آپ سوشل انریسٹ بھی دیکھتے ہیں, اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے. اب ہم اس مالی سال میں جو ختم ہو رہا ہے 6 مہینے, اس میں بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں, ابھی تو نہیں ہے سسپینڈیڈ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام, تو ہم کووڈ سے کے جو امپیکٹ تھے ایڈورس اس سے ہم آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکل رہے ہیں. تو پاکستان کی معیشت جو ہے ایک اپورڈ ٹرینڈ کی طرف اس وقت جا رہی ہے, اپورڈ ٹرینڈ پہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو نیگیٹو گروتھ پچھلے سال تھی اس میں اب پازیٹو 5% کے قریب گروتھ ہے پچھلے ایک کوارٹر میں. اسی طریقے سے بہت ساری انڈسٹریز تھی اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آ رہی ہے, تو اور انفلیشن بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک یہ ہے کہ وہ ٹھہراؤ سا آ گیا ہے اور اب ہم جو کووڈ کے امپیکٹ ہوا تھا اس سے ہم نکل رہے ہیں. معیشت پاکستان کی اپورڈ ٹرینڈ پہ ہے. اس میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ اپورڈ ٹرینڈ پہ کیوں ہے, وہ یہ ہے کہ فروری 2020 سے اور آج تک آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈیڈ ہے, جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے کہ یہ ہراکاری نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے تو وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایکسچینج ریٹ کہاں ہوگا, انٹرسٹ ریٹ کدھر جائے گا, گیس کی قیمتیں کہاں جائیں گی, بجلی کی قیمتیں کہاں جائیں گی. وہ ایک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں تھے اور پرائیویٹ سیکٹر نے سب ہاتھ روک لیا تھا. اب چونکہ پروگرام سسپینڈڈ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک کانفیڈنس بحال ہوا ہے, ان کو ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز میں ایک پریڈکٹیبلٹی سی آ گئی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ رہا ہے, اس پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے.
اچھا اب ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کہا جاتا ہے, جو اپوزیشن کی جانب سے بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت تو اسٹرانگ فوٹنگز پر تھی, حکومت نے نئی حکومت نے اس کو برباد کر دیا یا تباہ کر دیا یا غلط تو فیصلے کیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں عشرت حسین صاحب جو ہمارے فارمر اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے اور آج کل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے ریفارمز وغیرہ میں, انہوں نے کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے ڈیکیڈ آف 90s کو کہا تھا لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان. میرے نزدیک, بھائی میں بار بار یہ لکھ رہا ہوں کہ میرے نزدیک 2008 سے 2018 یہ سیکنڈ لاسٹ ڈیکیڈ تھا پاکستان کا. تو یہ جو کہنا کہ ہم نے اسٹرانگ فوٹنگ پہ ڈالی تھی یہ بالکل غلط ہے, 100% یہ غلط ہے. بہت تباہ شدہ معیشت تھی. ایک لاسٹ ڈیکیڈ کو اس حکومت نے انہیریٹ کیا تھا, لاسٹ ڈیکیڈ. تو نیچرلی چیز ہے کہ جب اتنی خراب حالت تھے تو اس وقت اس حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ جو آپ کے پاس بیسٹ برین ہے اس کو آپ لگاتے اس کام میں کہ معیشت کو آپ بہتری کی طرف لے جائیں. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی. ٹیم بہت کمزور آئی اور ساتھ ساتھ ناتجربہ کار بھی آئی, جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہونے کی وجہ سے ایشوز اور ایگریویٹ ہو گئے.
تو کیا کام ایسے تھے معیشت کے سلسلے میں جو حکومت نہیں کر سکتی جس سے عام آدمی کے مسائل حل ہوتے؟
دیکھیں, یہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے, کیونکہ اس پروگرام کے خد و خال ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے مہنگائی بالکل ہوگی اور اس سے اکنامک گروتھ جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, تو پیس آف جاب کریشن بالکل سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو اس میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کی آمدنی میں اضافہ تو نہیں ہو رہا ہوتا لیکن مہنگائی بھی ہو رہی ہوتی ساتھ ساتھ. تو وہ جو ہے عام آدمی, خاص کر غریب آدمی, ایون مڈل کلاس جو ہے وہ انڈر پریشر آ جاتا ہے بہت زیادہ. تو بیسیکلی آئی ایم ایف کا پروگرام یہ صرف یہاں نہیں ہے, چاہے آپ یوکرین کو دیکھ لیں, چاہے آپ ایجپٹ کو دیکھ لیں, یا آپ لیٹن امریکن کنٹریز جہاں بھی دیکھ لیں, اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے جو کہتے ہیں کہ پالیسیز ہیں, وہ چار کریٹیکل پالیسیز ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے, اور یہ 1980 سے چل رہا ہے, 40 سال سے یہی پالیسی چل رہی ہے, یہی دوا ہے, یہی میڈیسن ہے جو ہر ملک کو دی جاتی ہے. دنیا بدل گئی ہے لیکن یہ چار پالیسیز آئی ایم ایف کی نہیں بدلی. وہ ہے ٹائٹ مانیٹری پالیسی, ٹائٹ فسکل پالیسی, مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈیویلو کریں اور یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو بڑھائیں, گیس کی قیمت بڑھائیں, بجلی کی قیمت بڑھائیں. یہ 1980 سے چل رہا ہے, دنیا بدل گئی, یہ میڈیسن نہیں بدلا.
اچھا, یہ پاکستان کی معیشت کے سلسلے میں سی پیک کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں اور اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟
دیکھیں, ایکسپیکٹیشن تو بہت ہے لوگوں کو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ سی پیک پہ کام بہت سلو ڈاؤن ہو گیا. مجھ جیسے اور بھی جو لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کو, ان کا بھی یہی ویو ہے کہ ہم نے سی پیک پہ کام سلو کر دیا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو ہے, ہم اسے پاکستانی عوام اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ سمجھتی ہے کہ دس از دا وے ٹو گو فار انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایکسپورٹ پروموشنز, اور اکانومی کی ریوائیو میں یہ بڑا رول پلے کر سکتا ہے. یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے لیکن حقیقت پہ ہو نہیں رہا ہے. اس میں
کیا انڈیکیٹرز ہیں آنے والے دنوں کے لیے؟
دیکھیں, انڈیکیٹر بڑا سمپل ہے. ابھی جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ اپورڈ کی طرف میں ہے, معیشت میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے, افراط زر کی شرح جو انفلیشن ہے وہ کم ہو رہا ہے, ان لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس میں ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کا کانفیڈنس تھوڑا بحال ہوا ہے, پالیسیز میں پریڈکٹیبلٹی آئی ہے, آل بیکاز آف دی سسپینشن آف دی آئی ایم ایف پروگرام. جس دن ہم نے دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو شروع کیا اور پھر وہی ہارا کاری شروع ہو گئی, تو پھر وہی اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہوگی اور پھر یہی پرائیویٹ سیکٹر پیچھے کی طرف ہٹ جائے گا. تو یہ ہے. ہیونگ سیڈ دس, میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کو ختم کر دینا چاہیے, ہرگز نہیں. جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں تو اسے مکمل کر لینا چاہیے, بالکل. اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی ٹھیک رہے گی اور ہمیں یہ مکمل کرنا چاہیے. لیکن جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ بالکل آئی ایم ایف کو یہ بتا دے کہ دیکھیں, جتنا پالیسی میجرز ہم نے لینے تھے ہم نے لے لیے ہیں. نو مور ڈیویلویشن, نو مور انکریز ان انٹرسٹ ریٹ, نو مور انکریز ان گیس اینڈ الیکٹریسٹی پرائسز. اب ہم نے ریمیننگ پیریڈ میں صرف اور صرف ریفارمز کی طرف توجہ دینا ہے. یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کا نام ہوتا ہے نا, ریفارمز پروگرام, یہ صرف زبانی ہم بولتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اب یہ ٹائم ہے کہ ہم ریمیننگ پیریڈ میں اس پہ عمل کریں, ریفارم کریں. ہم اگر ہمارے یہاں بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے, بجلی کا کرائسس ہے, فائنینشیل کرائسس ہے بجلی کی وجہ سے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو ہم کیسے بہتر کریں, اس کے پروسیس کو ہم کیسے بہتر کریں کہ یہ سرکولر ڈیٹ نہ بنے. ابھی آئی ایم ایف کہتی ہے قیمتیں بڑھا دیں, پر قیمتیں بڑھانا ریفارم تو نہیں ہوتا ہے. قیمتوں کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ اس ادارے میں جو انفیشنسیز ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, بیڈ گورننس ہوئی ہے, آپ اس کو فائنانس کر رہے ہیں, تو یہ تو اسٹیٹس کو ہے. ہمیں ریفارم کرنی چاہیے کہ آئندہ سرکولر ڈیٹ نہ بنے. آئی ایم ایف کے پاس بڑا تجربہ ہے, ساری دنیا میں بہت سارے ملکوں کو ہینڈل کرتے رہے ہیں, ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں. وہ سیدھے سیدھے کہتے ہیں آپ قیمت بڑھائیں, تو قیمت بڑھانے سے سرکولر ڈیٹ کیسے کم ہو جائے گا اور ہمارے بجلی کا بحران, بجلی میں یہ سرکولر ڈیٹ جو بن رہا ہے یہ کسی ویکنیسز کی وجہ سے بن رہا ہے, اس ویکنیس کو دور کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں جو ہماری انڈسٹریز ہے اگر نان کمپیٹیٹیو ہوئی ہے, کیسے اس کو ہم اس کی کمپیٹیٹیونیس کو بڑھائیں. یہ جیسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, بڑے انڈیکیٹر نکلتے ہیں, ورلڈ بینک نکالتا ہے, ورلڈ اکنامک فورم والے نکالتے ہیں, ہم اس انڈیکیٹر کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے, اگر ہم اس میں بہتری لائیں تو ہمارے رینکنگ بڑھے گی اور اس سے دس ول اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ ان پاکستان, تو وہ ریفارمز لائیں. اسی طریقے سے اگریکلچر میں ریفارمز لائیں. مثال کے طور پہ ہم آج سے چند سال پہلے, 4-5 سال پہلے ہم 13-14 ملین بیلز کاٹن پروڈیوس کرتے تھے, یہ گر کے 6 ملین پہ آ گیا ہے اس سال. تو یہ ہے وہ پروسیس جس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. واٹ شوڈ وی ڈو, پر کیپیٹا اویلیبلٹی آف ویٹ آج سے 10 سال پہلے 145 kg پر پرسن تھا پر ایئر, آج گر کے 120 پہ آ گیا ہے. یہ تو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, ہمیں آئی ایم ایف سپورٹ کرے, اس میں ہیلپ کرے, بتائیں کہ کیا کرنا کیا ہے. دیز آر ریفارمز, اس کی طرف ریمیننگ پیریڈ میں کرنا ہے, نہ کہ ایک بجلی کی قیمت بڑھاؤ, گیس کی قیمت بڑھاؤ, ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلو کر دو, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ. اس سے نہیں اکانومی بھی بہتر ہوگی, نہ پاکستان میں نہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جو بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے. ہمیں ریفارم کی طرف توجہ دینا ہے, آئی ایم ایف میں رہیں لیکن ریفارم کی طرف توجہ دیں.
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بخاری ہیں, شکاگو یونیورسٹی میں معاشیات اور بزنس کے پروفیسر ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری, اگر آپ یہاں امریکہ میں رہنے والے ایک پاکستانی ماہر معاشیات کی حیثیت سے 2020 کے دوران پاکستان کی معیشت پر ایک ناقدانہ نظر ڈالیں تو آپ کیا کہیں گے؟
2020 کا جو سال ہے جعفر صاحب, وہ بہت ساری دنیا کی ملکوں کی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ سال ثابت ہوا ہے, اور اس کے اندر جب ہم پاکستان کا ایک کمپیریٹو انالیسس کرتے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے پہ, تو اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں 2020 میں اگر ہم اس کو دو لیول ہیں دیکھنے کے, میکرو اور مائکرو لیول. میکرو لیول وہ ہوتا ہے جس میں کہ گورنمنٹ کی جو اپنی پرسنل جو ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں, جو ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے, یہ تمام چیزوں پر کام ہو رہا ہوتا ہے. تو میکرو لیول پہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں ایک پازیٹیو چیزیں ایلیمنٹس جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اندر, اور سب سے جو امپورٹنٹ پازیٹیو ایلیمنٹس ہوتا ہے وہ اس میں جو فائنینشیل سیکٹر ہے پاکستان کا, اس کے اندر خاص طور پہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو جیسے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ تقریباً کم ہو کے اور وہ ایک بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ایک سرپلس کی طرف چلا گیا ہے 2% کی طرف. اب بیلنس آف پیمنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ بیسیکلی جو یہ ڈیل کرتا ہے, یہ ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو پاکستان میں جو ایک اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری تھوڑی سی انکریز ہوئی ہیں اور امپورٹس جو ہیں وہ ڈراسٹیکلی کم ہوئی ہیں. تو اس سے اس کی وجہ سے, کیونکہ اگر ہم 2019 میں اگر ہم اس کا میکرو لیول پہ دیکھیں تو اس میں جو ڈفرنس تھا وہ 4.8% کا تھا, جو کہ اب آ کے 1.1 پہ رہا, اور جو بیلنس آف پیمنٹ تھا جہاں پر کہ پاکستان بالکل سرپلس پہ آ گیا ہے تقریباً 2% آف دا جی ڈی پی. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ایک کامن آدمی کے لیے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی روپے اور ڈالر کے مقابلے پہ آنی تھی وہ آنی شروع ہو گئی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز جو کہ اور آپ کے سامعین کے لیے میں بتانا چاہوں گا وہ یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ اکانومی جو ہے چاہے وہ کسی انسان کی ہو یا ملکوں کی ہو یا شہروں کی ہو یا قوموں کی ہو کچھ بھی ہو, اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کم سے کم 3 سے 4 سال 5 سال کا وقفہ لگتا ہے. کیونکہ اگر ایک آدمی کی اپنی بھی اکانومی خراب ہوتی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس کو 2 جاب کرنی ہے, کچھ اور بزنس کرنا ہے, تو اس میں وقت لگتا ہے. یہ کوئی 3 مہینے سے 6 مہینے کا نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کو فسکل ایئر پہ دیکھتے ہیں کہ 2018 سے 2019 کی 30th of June اور پھر 2019 سے لے کے 2020 کا 30th of June, تو اس کے اندر یہ سارے پاکستان کی اکانومی کی جو ہے یہ ایک مثبت اشارے جو ہے یہ ہمیں ملے ہیں. تو اسی کے حساب سے پھر یہ ہوا کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو ہمارا اس سے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی اس سے کم ہوا, اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا تقریباً 8% جو ہے وہ ڈالر کی جو پرائس ہے وہ اس کے اندر کمی واقع ہوئی.
پاکستان میں اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافے کا بنیادی سبب کیا ہے؟
بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے پورے جو بزنس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا بزنس انفراسٹرکچر دنیا کے دوسرے بزنس انفراسٹرکچر کی طرح ہی موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس میں کہ مینوفیکچرنگ ہے, ایگریکلچر ہے اور سروسز ہے. اب اس میں جو سیکٹر ہے آپ کا مینوفیکچرنگ کا, مینوفیکچرنگ کے سیکٹر میں پاکستان کے اندر خاص طور پہ وہ چیزیں جو کہ ایک عام آدمی کی ضروریات کی ہوتی ہیں, جس میں کہ گندم ہے, اس کے اندر پھر چینی ہے اور اس کے اندر آئل ہے, یہ وہ تمام چیزیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں کامن آدمی یوز کرتا ہے, اس کے اوپر ہمیں ایک لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان میں بڑا اسٹرانگ مونوپولیسٹک ٹرینڈ ہے. گندم جو ہے وہ جب کھیتوں سے اٹھا لی جاتی ہے اور کسانوں کو یا ذمہ داروں کو, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, ان کو جب پیمنٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ساری گندم اور ساری چینی اور تمام آئل جو ہے وہ پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے جن کا کہ زراعت سے تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق رہتا ہے انڈسٹری سے. جب وہ پروسیس ہوتی ہے مینوفیکچرنگ کے اندر, تو اس کے بعد پھر پاکستان میں دنیا کی طرح 2-3 tiers اور بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک ٹیئر ہوتا ہے جو کہ ہول سیلرز کا ہوتا ہے, دوسرا ٹیئر ہوتا ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹرز کا ہوتا ہے, تیسرا ٹیئر ہوتا ہے جہاں پر کہ ریٹیلر کا ہوتا ہے, جہاں پر کہ جا کے کامن آدمی کی اپروچ ہوتی ہے. اب یہاں پہ پاکستان میں جو ایک چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں پچھلے تقریباً کوئی سمجھے کہ 25-30 سال سے ایسے گروپ بن چکے تھے جو کہ مونوپلائز کر رہے ہیں آج بھی پاکستان میں چینی کی پروڈکشن کو, گندم کی ڈسٹریبیوشن کو اور تمام چیزوں کی ڈسٹریبیوشن.
جو اسٹرکچر بزنس کا آپ کے بقول مناسب نہیں ہے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے سال کے دوران کوئی اقدامات دیکھے ہیں؟
دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی حد تک جو ہے اپنا پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے ان کی بہرحال ایک بہت بڑی یہ ضرورت بھی ہے اور پولیٹیکل سروائیول بھی اس کے اندر ہے, ان کی سیاسی وابستگی بھی اس کے ساتھ ہے کہ ایک عام آدمی کو جو ہے ایک بالکل ایک کھانے پینے کی کم از کم چیزیں ایسی ہیں جو کہ ملے, اور اس کے اقدامات ہمیں نظر آتے ہیں ہوتے ہوئے. اور اس میں سب تھوڑا اقدام جو انہوں نے کیا وہ یہ ضرور کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ گندم اور چینی جو ہے وہ باہر سے منگوائی جائے. اس سے یہ کہ باہر سے امپورٹ کرنے میں ٹھیک ہے, آپ کا امپورٹ بل اس سے بڑھتا ہے, لیکن ایک دفعہ یہ ہوگا کہ جب گورنمنٹ خود اس میں کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ آ کے مارکیٹ کے اندر باہر سے منگائی ہوئی چیز کو ڈال دیتی ہے, تو ظاہر ہے اب ان کی جو چیز پڑی ہوئی ہے گوداموں میں اب یا تو وہ خراب ہو جائے گی یا یہ اس کو سمگل کر دیں گے. تو یہ ایک ایسا ہی ایک ٹیمپریری فیکٹر ہے جو کہ گورنمنٹ نے کیا ہے. جو سب سے بڑا جو اس کے اندر جس میں گورنمنٹ نے ابھی تک اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈسٹریبیوشن مینوفیکچرنگ ہول سیلنگ کا جو نیٹ ورک ہے جو بہت اسٹرانگ ہے, ان لوگوں سے ٹکر لینے کا صرف واحد ذریعہ جو ہے پاکستان میں آج بھی وہی ہے کہ آپ جب تک شہری سطح کے اوپر, ضلع سطح کے اوپر آپ 25-30 کم از کم چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل یونٹس فوڈ پروسیسنگ کے آپ قائم نہیں کریں گے اور وہاں کے لوکل پڑھے لکھے نوجوانوں کو آپ کی اپرچونیٹی نہیں دیں گے, جب تک ہم یہ ایک پالیسی بنا کے گورنمنٹ کی اس کو ہم اسٹرکچرل بیسس پہ نہیں کریں گے, اس وقت تک اس کے اندر ریولیوشن ان دا نیکسٹ 5 years بھی آنا بہت مشکل ہے.
جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہوتے ہیں 2020 میں کس طرح انہوں نے متاثر کیا ہے پاکستان کے مالی معاملات؟
دیکھیں, مالیاتی ادارے جو ہوتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو IMF, ورلڈ بینک کی 2 مین ایریاز ہیں, اس کے بعد تیسرا مالیاتی ادارہ آتا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو کہ پاکستان کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا, یہ جو ادارے ہیں ان اداروں کا جو بیسک لون دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے 2 چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان علاقوں میں دیہی علاقوں میں جہاں پر کے ایگریکلچر موجود ہے وہاں تک آپ سڑکیں لے جائیں, وہاں تک آپ بجلی لے جائیں, پانی لے جائیں, گیس لے جائیں, یہ تمام چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پاکستان میں کافی حد تک اس کے اوپر پریزیڈنٹ مشرف کی دور کی حد تک کام ہو چکا تھا اور ہو چکا ہے. اس کے بعد جو لون لیے گئے ہیں وہ لون البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ لون پاکستان میں مالیاتی اداروں نے اس پہ چیک بھی نہیں کیا. یہ ان کی یا تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر مالیاتی اداروں کا یہ ایک پلاننگ ایسی ہوتی ہے کہ بالکل جیسے کسی انسان کو آپ اس کی کیپیبلٹی سے زیادہ قرضہ دے دیں اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی بینکرپسی فائل کر دیتا ہے. تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مالیاتی اداروں نے اس قدر پیسہ دیا, پاکستان میں وہ پیسہ ویسٹ کر دیا گیا ان پروجیکٹس میں, جیسے کہ پاکستان میں یہ بسز کا تھا یا یہ ریل روڈ کا تھا, ان چیزوں کا تھا, جبکہ پاکستان میں سب سے پہلی ضرورت جو تھی وہ پاکستان میں پانی کے اوپر لگانے کی تھی, چونکہ 70% پانی کا استعمال جو ہے وہ انڈسٹری اور بزنس میں ہوتا ہے, جہاں پر کے فارماسیوٹیکل سے لے کے اور فوڈ پروسیسنگ کی ہر انڈسٹری میں 100% پیوریفائڈ پانی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد 30% پانی کا استعمال جو ہے وہ ہیومن کنزمپشن ہے, جو کہ انسان خود پیتا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑی ایک ظلم ہوا ہے کہ مالیاتی اداروں کے پیسے کو جس طریقے سے اسپینڈ کیا گیا ہے وہ اس میں انہوں نے کام نہیں کیا. اب جب ہم پچھلے ایک سال پر آتے ہیں مالیاتی اداروں کی اسپینڈنگ کے اوپر, اس کے اندر ایک فیکٹر اور ایک سیکٹر ایسا ضرور ہے جہاں پر کہ گورنمنٹ نے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی ہے, اور وہ ہے آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کا. اور اس کے علاوہ دوسرا سیکٹر جو پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے, خاص طور پہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں زیادہ تر وہ ٹیکسٹائلز میں ہیں. اس کے بعد تو تھوڑی موٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان کی فوڈ اور فارماسیوٹیکل کے اندر. میجر جو آپ کا ایکسپورٹ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. اس کے اندر انڈسٹری کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے, اور انہوں نے مالیاتی اداروں سے دیے ہوئے فنڈس کو تھوڑا بہت یوز کیا ہے ان علاقوں کی انڈسٹریل اور خاص طور پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں. اس کے اندر انہوں نے اکنامک زونز بھی قائم کیے ہیں, اور اس کے ساتھ جب ہم اٹیچ کرتے ہیں سی پیک کو تو سی پیک کے بھی انڈسٹریل زون جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں. تو اگر ہم دنیا کی دوسری معیشت کے مقابلے پہ اگر ہم پاکستانی معیشت کو میکرو لیول پہ دیکھیں تو یقیناً اس کے اندر جو ہے بہتری آئی ہے. مائکرو لیول پہ دیکھیں تو اس کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں یقیناً ان تمام اداروں نے جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک اچھا رول پلے نہیں کیا. تو یہ ایک ایسا کھیل ہے جو پاکستان میں کافی عرصے سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. لیکن اس کو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں اگر ہم دیکھیں دوسرے انڈیکیٹر بھی, جو کہ مالیاتی ادارے بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو اگر ہم دیکھیں تو ایگریکلچر جو ہے پاکستانی اکانومی کا وہ ٹوٹل تقریباً 19% ہے, جبکہ انڈسٹری آپ کی 20% ہے, اور سروس آپ کی جو ہے وہ تقریباً 61% کے قریب جا کے بنتی ہے. تو جب ہم ان تمام فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر یہ اس سے ایک چیز آتی ہے نظر کہ باقی ہمارے یہاں جو انڈسٹریل فیکٹر جو کہ ہمارے یہاں زیادہ ہونا چاہیے تھا اور سروس سے کے کلوز ہونا چاہیے تھا 61% کے, وہ اس کی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فوڈ خاص طور پہ ایگریکلچر پروڈکٹس کی ویسٹیج بہت ہے. ہمارے یہاں ویجیٹیبلس جتنی بھی آتی ہیں وہ ہم بس روز کی نکالیں اور اس کو کھا لیا, اس کی نہ کوئی پروسیس ٹیکنالوجی ہے نہ اس کی پیکیجنگ ٹیکنالوجی ہے. میٹس اینڈ پولٹری کا بھی یہی حال ہے, ڈیری کا بھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ڈیری میں تو بلکہ پاکستان میں یہاں تک ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً اس پہ میں نے ایک ریسرچ کروائی تھی سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو ایوریج تھا کہ تقریباً 60% ملک کا ویسٹیج تھا دیہاتوں میں آج بھی پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریفریجریشن نہیں ہے, ایئر کنڈیشننگ نہیں ہے, جب بہت سخت گرمی پڑتی ہے تو وہ جو دودھ نکلتا ہے وہ 10-11 بجے تک وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ تمام فیکٹر ایسے ہیں جن کا پیسہ مالیاتی اداروں سے لے کے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے انڈسٹریل زون پاکستان میں آج بھی بن سکتے ہیں. ٹیکنالوجی بہت میچور ہے اس کے اندر, کوئی آپ کو نئی ٹیکنالوجی آپ کو کوئی چیز نئی چیز ڈیولپ نہیں کرنی اس کے اندر. پاکستان چونکہ بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے تو ہمارے یہاں جسے ہم کہتے ہیں کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر پہ فوکس نہیں کیا گیا, جس کی بہت بڑی ضرورت ہے.
جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس حکومت کے آنے سے پہلے مستحکم بنیادوں پر تھی, اس حکومت نے اس کو برباد کر دیا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیں اس کی حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ اگر اکانومی مستحکم بنیادوں پر ہوتی ہے تو وہ پھر سسٹین کرتی ہے, گورنمنٹس کے آنے یا نہ جانے سے اس میں فرق نہیں پڑتا ہے. اگر ہمارے یہاں پچھلی گورنمنٹس نے اگر ہمارے یہاں ایک اچھا انفراسٹرکچر چھوڑا ہوتا اکانومی کا تو چہرے بدل جانے سے ایک کامن آدمی کے اوپر اثر نہیں پڑتا اس چیز کا. پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ زیادہ تر انہوں نے جو ماڈل پک اپ کر رہے ہیں وہ چائنا کا پک اپ کر رہے ہیں, جو کہ اچھا ماڈل بھی اکنامیکلی چائنا کا. لیکن ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ چائنا صرف پاکستان کو جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو مڈل ایسٹ تک اور افریقہ تک لے جانے کے لیے وہ آپ کو ٹول ٹیکس تو دے دے گا, لیکن آپ کی جو انڈسٹری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو خود کرنی ہے, وہ کوئی باہر کی قوم آپ سے آگے نہیں کر پائے.
اور سمے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے, آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ